کہ ملت اسلام نے دیکھا تھا جس کو بارہا، آج پورا ہو کے وہ صدیوں کا خواب آیا تو ہے، مدت کے بعد آسمان سے میرے نالوں کا جواب آیا تو ہے، زیر سایہ حق نواز انقلاب آیا تو ہے۔ تشریف لاتے ہیں امیر عظیمت قائد اہل سنت حضرت مولانا حق نواز صاحب جھنگوی، سرپرست اعلی انجمن سپاہ صاحب پاکستان،
دائے وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قال اللہ فی مقام آخر، محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کذر ان اخرج شطہ فعازرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ يوجب الزراع ليقيز بهم الكفار۔ قال الله في مقام آخر، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ظهرت البدع والفتن وسبت اصحابي فليزهر العالم علمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنه الله على شركم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم، صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم۔
ریکارڈنگ انجینئر عبد اللطیف مغل، برائے ہنسی اسلامی کیسٹ ہاؤس، ٹرنک بازار، خانپور۔
معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، انجمن سپاہ صحابہ سعد کباد اور ضلع رحمیر خان کے عزیز خونہار جیال نوجوانوں، آج کی اس موجودہ تقریب کو حیدر کزار کانفرنس کا عنوان دیا گیا ہے، میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم اس مقدس عنوان پر گفتگو کرنے اور سننے کے لیے آج یہاں موجود ہیں۔ مجھے آپ حضرات کے اتنی بڑی تعداد میں آنے کا احساس ہے اور آپ کے جذبات و احساسات کی قدر ہے، میں نے کل 3 بجے دن سفر شروع کیا تھا اور ایک لمبا سفر کر کے گزشتہ رات ترنڈا محمد پناہ میں عثمان غنی کانفرنس کے عنوان سے گفتگو کی اور جلسے سے فراغت کے فوراً بعد ڈیرہ اسماعیل خان کا سفر شروع کیا. ساری رات جاگ کر تقریباً 10 بجے ہم صبح ڈیرہ اسماعیل خان پہنچے. 2 گھنٹے وہاں ٹھہرنے کے بعد 12 بجے سفر شروع کیا اور اب رات کے 11 بجے آپ کے سامنے حاضر ہوں. آپ اس سے سفر کا اندازہ لگا سکتے ہیں. میری زندگی کا یہ طویل ترین سفر ہے. اگر میرے سامنے مشن نہ ہوتا, جماعتی پروگرام نہ ہوتا, تو یقیناً میں بھی ایک انسان ہوں, میں بھی وہ نخرہ کر سکتا ہوں جو نخرہ میرے ہم عمر دیگر خطباء اور علماء کرتے ہیں. مجھے میرے اس مشن نے اور ان نوجوان عزیزوں کی اس محنت اور کوشش نے اور قبر و آخرت نے اس بات پہ مجبور کیا ہے کہ میں آرام و چین کا خیال کیے بغیر اس مشن پر اپنی تمام تر توانائی اور کوششیں صرف کر کے آل و سنت میں بیداری لاؤں. میں نے کبھی بھی اپنی گفتگو کے دوران اپنا سفر بیان نہیں کیا ہے, نہ عادت ہے, نہ آپ میرے سفر کو سننے کے لیے آئے ہیں. معذرت کے ساتھ میں نے آج یہ اس لیے عرض کر دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں گفتگو زیادہ لمبی نہ کر سکوں اور آپ اسے محسوس کریں کہ اتنا سفر بھی کیا اور گفتگو کم کیوں کی ہے. اس لیے کہ میں اپنے اندر زیادہ ہمت نہیں پا رہا ہوں کہ میں آج کوئی لمبی گفتگو کروں. بہرحال ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ حضرات کے جذبات و احساسات مجھے اس بات پر مجبور کریں اور رب العالمین توفیق عطا فرمائے, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ گفتگو لمبی اور طویل بھی ہو جائے. بہرحال دل کیا تھا گہرائیوں سے رب کی بارگاہ میں التجا کیجیے کہ وہ ذات قدیر مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق بخشے. ہماری یہ تاریخ مسلسل جاری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کے ناموں کو عام کریں. ملت اسلامیہ کا بچہ ان سے پوری طرح واقف اور آگاہ ہو. بلکہ ہماری تاریخ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے نام بھی بجائے مہمل الفاظ سے ان شخصیات کی طرف منسوخ کر دیں. آج کسی کا نام سونا ہے, کسی کا نام گلو ہے, کسی کا نام بدھو ہے, کسی کا نام نتھو ہے, کسی کا کوئی نام, مہمل نام. اور بڑے خلق ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ نام بدلیں اور مقتدر اسلام کی مقتدر شخصیات کے نام پہ یہ نام رکھے جائیں, تاکہ جہاں ان شخصیات کا تعارف ہوگا وہیں ساتھ ساتھ اس کا اجر بھی ملے گا کہ اسلام کی ایک مقتدر شخصیت کے مبارک نام سے کسی بچے کا یا بچی کا نام رکھ دیا گیا. بنیادی طور پر آپ کو ہمارا یہ موقف سمجھ لینا چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمتوں کو بلند کرنا چاہتے ہیں اور ان کی تعریف اور توصیف کو مدح کو ملک میں عام کرنا چاہتے ہیں. ہماری لڑائی اور ٹکر یہ بھی متعین ہے, نئے آغاز ہی میں یہ چیزیں آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں. ہماری لڑائی صرف اور صرف کفر سے ہم ان فرقوں کے مابین جن پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے اور وہ مسلمان فرقے شمار ہوتے ہیں، ان کے مابین ہم نزاع نہیں رکھنا چاہتے، ہم ان کے مابین لڑائی نہیں لڑنا چاہتے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہماری بات دیوبندی بریلوی عنوان نہیں ہے، دیوبندی اہل حدیث عنوان نہیں ہے، مقلد غیر مقلد عنوان نہیں ہے، ہم اس بات میں نہیں الجھنا چاہتے، لیکن مجھے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں اگر اپنے مقام پر مقامی حالات کے تحت کوئی شخص کسی دوسرے کی کسی غلط بات کا جواب دیتا ہے تو یہ اس کے مقامی حالات، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اس سے نہیں الجھنا ہے۔ ہم آپ کو اپنا موقف عرض کر رہے ہیں کہ ہم دیوبندی بریلوی نظام میں نہیں الجھیں گے، مقلد غیر مقلد کے نظام میں نہیں الجھیں گے، سماع موتا اور غیر سماع موتا کی بات میں ہم نہیں الجھیں گے۔ ان مسائل کو ہم وہ بنیادی مسائل نہیں سمجھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے امت پاٹ دی جائے یا جن کی وجہ سے اتنی خلیج وسیع کر دی جائے کہ دشمن امہات المومنین پر تبرع کرنے میں آسانی محسوس کرے یا دشمن اصحاب رسول کو گالی دینے میں جھجک محسوس نہ کرے۔ دشمن کے سامنے ہماری یہی کمزوری ہے کہ اسے نظر آتا ہے ہر مسجد میں لڑائی ہے، ہر مدرسے میں لڑائی ہے، ہر محلے میں لڑائی ہے، اور عین صبح کی نماز کے بعد لاؤڈ سپیکروں کے دہانے ایک دوسرے کے خلاف کھل جاتے ہیں اور تمام تر توانائیں وہاں صرف کر دی جاتی ہیں اور بہت چھوٹے مسائل پر صرف کر دی جاتی ہیں۔ ہم ان بحثوں میں الجھے بغیر اس بنیاد پہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ بات یا ہمارا یہ نظام دشمنان اصحاب رسول اور دشمنان اسلام کو اس بات کی جرت دلا رہا ہے کہ وہ کھل کر اصحاب رسول کو اور امہات المومنین کو گالی دیں۔ میرے سنی بھائیوں، یہ بات ماسک میری لفاظی نہیں، آج وہ تمام تر لٹریچر پاکستان میں موجود ہے جس میں اصحاب رسول کو ماں کی گالی، بہن کی گالی، بیٹی کی گالی، کتا، خنزیر، شیطان کا ایجنٹ، شیطان سے بڑا جہنمی، فرعون، نمرود، قارون، ابلیس، ابلیس کا نطفہ، لواطت کا عادی، زانی، فسادی، شرارتی، کافر، منافق، ملول، یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو رافضی لٹریچر میں موجود ہیں اور تحریر کی صورت میں موجود ہیں، اور یہ تمام لفظ جن کتب میں پائے گئے ہیں وہ تمام تر کتابیں اردو، فارسی اور عربی میں آج کے پاکستان میں موجود ہیں، اور انہیں بڑی تکنیک کے ساتھ، بڑے پلان کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے۔ جامع علماء کرام سے، اپنے سنی بھائیوں سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ ایک طرف اصحاب رسول کو جہنمی کتا لکھا جا رہا ہو اور دوسری جانب آپ گیارہویں کے مسئلے پہ بحث کر رہے ہوں، کیا آپ کو آپ کی خیرت اجازت دیتی ہے؟ ایک طرف امہات المومنین میں سے سیدہ کائنات، سیدہ طاہرہ، سیدہ عائشہ کو بندریا تحریر کیا جا رہا ہو، اور دوسری طرف آپ آمین دل جار پہ بحث کر رہے ہوں اور اس پہ بحث کر رہے ہوں کہ مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، کیا آپ کو آپ کی قبر اجازت دے رہی ہے؟ کیا آپ کو آپ کی خیرت اجازت دے رہی ہے؟ کیا آپ کو آپ کا ایمان اجازت دے رہا ہے؟ کیا آپ کو آپ کا رب اور رسول اجازت دے رہا ہے کہ ایک طرف کفر لنگا ڈانس کرتا ہو اور دوسری طرف آپ ان فروعی مسائل پہ تمام انرجی ضائع کر دی؟ ہم پاگل ہو گئے تو ہمیں سمجھا دیجئے، اور اگر ہماری بات معقول ہے تو پھر راستہ نہ روکیے۔ اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو ہم آپ سے نہیں الجھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، ہماری لڑائی کافروں سے لڑائی ہے، مسلمان بھائیوں سے لڑائی نہیں ہے، ہمیں لڑنے دیجئے، ہم مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، ہمارے خون سے پاکستان کی سڑکیں رنگین ہو جائیں گی، ہو جائیں، لیکن ہم وہ دن لا کے چھوڑیں گے کہ جس دن کے بعد پاکستان کی دھرتی پر کوئی کتا، کوئی دجال، کوئی دلہ، کوئی کافر، کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی قارون اصحاب رسول کے خلاف نہ زبانی بھونک سکے گا نہ لکھ سکے گا۔ یہ وہ نوجوان ہیں جن کو میں ٹی وی سے کھینچ لایا ہوں، یہ وہ نوجوان ہیں جنہیں میں سینما سے کھینچ لایا ہوں، یہ وہ نوجوان ہیں جنہیں میں سٹہ بازی اور جوئے سے کھینچ لایا ہوں۔ تمہارے معاشرہ کے نوجوان ہیں، تم غافل نہیں ہو۔ ان کی راتیں اور دن کھیل اور تماشے میں گزرا کرتی تھی، اور آج یہ وردی پہنے، سرخ ٹوپی پہنے، صحابہ کی عظمتوں کے بورڈ اٹھائے، چوکوں پہ نعرے لگاتے پھر رہے ہیں۔ کیا اب بھی تم ان کی حیا نہیں کرو گے؟ اب بھی تمہیں شرم نہیں آئے؟ کیا اب بھی تم ہمارے اس کام کو تخریب کاری سمجھو گے؟ کیا تم نے رب کو جان نہیں دینی؟ کیا تمہیں تمہاری قبر بھول گئی ہے؟ قبریں بھول گئی؟ کیا تمہیں قیامت کا دن اور حشر و نشر بھول گیا؟ کیا اب بھی تمہیں یہ برائی نظر آتی ہے؟ اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آ رہی؟ ان نوجوانوں کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، قطن کوئی رشتہ نہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں، کوئی میرے پاس دولت نہیں ہے جو میں نے ان کو دی ہوں۔ یہ اس طرح کیوں منظم ہوئے؟ میرے لیے منظم نہیں ہوئے، یہ صدیق کے لیے منظم۔ میرے لیے منظم نہیں ہوئے، یہ فاروق کے لیے منظم۔ یہ میرے لیے منظم نہیں ہوئے، یہ اس ماں کے لیے منظم ہوئے ہیں جسے عائشہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ پاکستان، انہوں نے مجھ سے کیا لینا ہے؟ آپ سے کیا لینا ہے؟ یا میں اور آپ دے کیا سکتے ہیں؟ اب بھی میری جماعت کے دو ذمہ دار رہنما پونے دو سال سے جیل میں، پونے دو سال، اور معمولی سے کیس میں نہیں، 302 کے کیس میں، جس میں ایک ملزم میں بھی ہوں اور ضمانت کے باہر ہوں، اور ان دو کی ضمانتیں بھی نہیں ہوئی، پونے دو سال کے اندر ہے۔ کیا ملک کے طول و عرض میں کہیں آپ کے کان میں آواز آئی ہے کہ انہیں معافی نہ مالک؟ کہیں آپ نے صدا سنی ہے کہ وہ اندر رو رہے ہیں؟ کیوں؟ وہ کس لیے اس مصیبت میں الجھ گئی ہے؟ اور کیوں اتنی ثابت قدمی کے ساتھ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں؟ انہیں میں کیا دے لوں گا، آپ کیا دے لیں گے؟ ان کے سامنے یہ حقائق ہیں، اور وہ اس حقیقت کو سمجھ چکے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں صحاب رسول کو اس طرح کھلے عام گالی دی جانی ہے، پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا ہم زندہ رہیں گے یا مٹ جائیں گے۔ زندہ رہنا ہے، زندگی مطلوب ہے، تو اس طرح نہیں کہ ہم پھر یہ بکواس سنتے رہیں۔ ہم زندگی گزاریں گے چین کے ساتھ، تو اس دن
احناف.com www.asnaf.com
گزاریں گے جس دن ہم دشمنان اصحاب رسول کے منہ میں لوہے کی لگام چڑھا لیں گے، انشاءاللہ۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ہم سے نہ ہو سکے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ کام ہونا ہے، اور ضرور ہونے اور ہو کر رہے گا، اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ دشمنان اصحاب رسول کا اسلامی فرقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ محنت ضرور لگتی ہے میرے بھائی، ہر تحریک ایک وقت مانگتی ہے، ہر تحریک قربانی مانگتی ہے، اور ہر تحریک ایک مہلت مانگتی ہے۔ اگر نیک نیتی کے ساتھ اس میں کام کو جاری رکھا جائے، تو ایک نہ ایک دن وہ ضرور آ جاتا ہے کہ جب رب العالمین اس میں برکت ڈال دے۔ آج سے بہت عرصہ پہلے، جب برے صغیر کا عظیم خطیب، صدیوں تک جس جیسا خطیب نظر نہیں آتا ہے، ایک منٹ میں لاکھوں کے مجمع کو رلانے والا اور اسی منٹ میں ہنسانے والا، ساری ساری رات پورے تسلسل کے ساتھ بولنے والا، اور جس نے زندگی کے قیمتی 14 سال جیل کی نظر کر دیے، جسے تاریخ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کے نام سے جانتی ہے۔
امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری، شریعت عطا اللہ شاہ بخاری۔
جب وہ کہا کرتے تھے کہ کاجانی کافر اور غیر مسلم ہیں، اور یہ غیر مسلم قرار پا جائیں گے، تو لوگ اس وقت بھی ایسے مل جاتے تھے۔ جو کہتے بڈھا ہے پاگل ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قادیانی اتنی بڑی قوت اور وہ پاکستان میں غیر مسلم قرار پا جائے؟ لیکن ایک وقت تھا کہ جب بخاری اس دنیا میں نہیں تھا لیکن قادیانیت اپنی بلوں میں گھس چکی. یہ وقت آیا ہے اور ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا. ہم بھی اگر بدنیت نہیں ہیں تو ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی آئے گا جس دن صدیق کا دشمن قادیانی کی طرح پاکستان کی اسمبلی میں غیر مسلم تسلیم کر لیا جائے گا. یہ توقع ہمیں رکھنی چاہیے اور ہم اس پہ دلیل بھی رکھتے ہیں. یہ موقف ہمارا جذباتی موقف نہیں ہے, نہ ہم کسی غصے اور جوش و جذبے کی بنیاد پہ اٹھے, بلکہ ہم اس پر شرعی موقف رکھتے ہیں اور اس پہ دلیل رکھتے ہیں, بڑے مضبوط ترین دلیل. گرامی قدر, مجھے جہاں اپنی صحت کا احساس کرنا ہے وہاں آپ کا احساس بھی بدستور کرنا ہے کہ آپ رات کا مزید کتنا حصہ جاگ سکتے ہیں. اگر آپ مجھے احساس دلا دیں کہ آپ کچھ دیر اور جاگیں گے تو میں مزید آگے گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں, اور اگر آپ مزید نہ جاگ سکتے تو پھر میں اسی مختصر موقف پر جو میں نے سپاہ صحابہ کا عرض کر دیا اتفاق کر لیتا ہوں جیسے آپ کی رائے. سامعین گرامی قدر, محترم بزرگوں, عزیز نوجوان, میں چاہتا تھا کہ میں سپاہ صحابہ کے موقف کی سادہ اور آسان لفظوں میں آپ کے سامنے بتا دیا, ساتھ ہی میں سپاہ صحابہ کے عزیز نوجوانوں سے بھی درخواست کروں گا کہ انہیں بھی اپنے موقف سے ہٹ کر کسی کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے. وہ پوری لگن کے ساتھ اپنے موقف پہ گامزن رہیں اور اصحاب رسول کی مدہ کے لیے, منقبت کے لیے رات دن وہ جتنا کام کر سکتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں, جتنا ان کی ہمت میں ہے, جتنا بس میں ہے. اسی لیے میری آپ کی اور ان نوجوانوں کے لیے جواب ہے, اصحاب رسول عام شخصیات نہیں, وہ اسلام کی مقتدر شخصیات. اصحاب رسول متنازع شخصیات نہیں, مسلمانوں کے عام متنازع نہیں. جو صحابہ کرام کے ساتھ عقیدت نہیں رکھتا ہے ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے. اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اصحاب رسول متنازع شخصیات نہیں, یہ غیر متنازع شخصیات. گزشتہ رات ترنڈا میں نے بنیادی طور یہی لفظ کہا تھا اور اسی سے آگے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ اصحاب رسول متفقہ شخصیات. کیوں؟ قرآن کہتا ہے فین آمنوا بمثل ما آمنتم بھی فقد اهتدوا. ایمان بنیادی چیز ہے, ایمان کے بغیر نماز, روزہ, حج, زکات, کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے. ایمان کے بغیر جنت کا داخلہ نہیں مل سکتا, ایمان کے بغیر بخشش نہیں ہو سکتی. ایمان ہی وہ سب سے بڑی دولت ہے جو ایک شخص کو دنیا میں حاصل کر لینی چاہیے, اور اس ایمان کے لیے جو نمونہ پیش کیا ہے رب العالمین نے وہ اصحاب رسول پیش کی. دعوت اللہ اور رسول دونوں نے دی ہے ایمان, کہ ایمان لاؤ. ایمان کسے کہتے ہیں, کیسے لانا چاہیے؟ تو یہ خالق نے نمونہ پیش کیا ہے فین آمنوا بمثل ما آمنتم بھی فقد اهتدوا. 14 صدی پہلے پیغمبر کی جماعت کو خطاب کر کے رب نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایمان لانا چاہتا ہے تو بمثل ما آمنتم, تم جیسا ایمان لائے, فقد اهتدوا, اسے راہ پہ, سیدھی راہ پہ سمجھا جائے گا. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اسے سیدھی راہ پہ نہیں سمجھا جائے گا. یہ آیت آپ غور کریں
تو نص ہے اس بات کہ جو شخص اصحاب رسول کو مومن نہیں مانتا یا جو شخص اصحاب رسول کے ساتھ عقیدت نہیں رکھتا ہے وہ شخص مومن نہیں ہے، نہ اسے مانتا قطعاً، اس لیے کہ جب ایمان وہی قابل قبول ہے جو اصحاب رسول کی اقتداء میں لانا ہے یا ان کی پیروی میں لانا ہے، پیمانہ ترازو جب اصحاب رسول قرار پا گئے ایمان کے لیے تو پھر وہ شخص کیسے مومن مان لیا جائے گا کہ جو شخص اصحاب رسول کو سرے سے مسلمان نہیں مانتا، کہ جائے کہ ان جیسا ایمان لائے، ان کے ایمان کا سرے سے قائل نہیں ہے، تو ہم اس شخص کو یا گروہ یا فرقے کو کیسے مسلمان مان لیں گے؟ سامعین محترم، میں گفتگو کو طول دینے کے بجائے اپنے اصلی موقف پہ آنا چاہتا ہوں. اصحاب رسول متنازع نہیں، غیر متنازع شخصیات. اصحاب رسول اختلافی شخصیات نہیں، متفقہ شخصیات. اصحاب رسول کی مرہ کو فرقہ واریت کہنا ظلم عظیم ہے. اصحاب رسول کی تعریف کو فرقہ وارانہ نقطۂ نگاہ کہنا یہ قوم کے ساتھ غداری ہے. اصحاب رسول کی مرہ عین دین ہے، عین ایمان ہے. اصحاب رسول کی تعریف و توصیف عام کرنا دین کا حصہ ہے، اور ان کے دشمنوں کے کفر کو بیان کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ہم اس ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور سمجھ کر سوچ سمجھ کر ہی اس موقف پہ ہم بڑی سختی اور شدت کے ساتھ قائم اور اس راہ پہ گامزن ہیں. میں نے عرض کی ہے ابتدائی کیا ہم اتنی شدت کے ساتھ اس موقف پہ کیوں قائم، اتنی سختی کے ساتھ ہم اس راہ پہ کیوں گامزن ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں. میں نے آغاز ہی میں آپ سے عرض کی ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات دنیا جہان کی ہر گالی دی جا رہی ہے، ہر گالی، اور وہ بھی صرف زبانی نہیں، تحریر کی صورت میں. آپ اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں کہ تحریر دیر پا قائم رہنے والی چیز ہوا کرتی ہے، تحریر میں صدیوں تک باقی رہنا ہوتا ہے، تحریر جلدی ختم نہیں ہوتی. آج اصحاب رسول امہات المومنین ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ننگی گالی دی جا رہی ہے کہ جو گالی ایک عام بازاری اوباش اور بدماش آدمی کو بھی کوئی دینے کی جسارت نہیں کرتا ہے. وجہ کیا؟ اس حد تک ان شخصیات کی کردار کشی کیوں شروع کر دی گئی ہے؟ کیا کہیں دشمن نے یہ اندازہ تو نہیں لگا لیا کہ سنیت بے غیرتی کا شکار ہو چکی ہے؟ کہیں دشمن نے یہ اندازہ تو نہیں لگا لیا کہ سنیت گروہ میں تقسیم ہو چکی ہے؟ کیا کہیں دشمن نے یہ اندازہ تو نہیں لگا لیا کہ سنیت نے غفلت کی لمبی چادر تان لی ہے؟ کیا کہیں سنیت کا یہ اندازہ تو دشمن نے نہیں کر لیا کہ یہ ذاتی مفادات کی جنگ میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ اب یہ کسی بھی مشترکہ دشمن کے مقابلہ میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اگر یہ اندازہ دشمن نے نہیں لگایا تو پھر اسے کیسے جرات ہو گئی کہ وہ امہات المومنین کو گالی دے یا اصحاب رسول کو گالی دے، اور گالی بھی انتہائی ننگی اور گندی گالی؟ توجہ کیجئے، میں آج آپ کی غیرت، آپ کی مذہبی حمیت کو جھنجھوڑنے، للکارنے کے لیے آیا ہوں. ماس 16 نواحی پیش کرنے کے لیے نہیں آیا، نہ ماس کاروباری جلسہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور نہ یہ جانتا ہوں کہ دوبارہ آپ کے پاس میرا آنا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن آج یہ حجت پوری کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں اس ظلم سے آگاہ کیا تھا جو اصحاب رسول پہ کیا جا رہا ہے. تم نے اس ظلم کے دفعہ کے لیے کیا کیا اور کتنا ساتھ دیا تاکہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی ایک بھی رب کی بارگاہ میں یہ عذر نہ کر سکے
کہ ہمیں یہ بتلایا کسی نے نہیں تھا، ورنہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیتے۔ میں حجت پوری کر کے جاؤں گا، تم نے مرنا ہے اور میں نے بھی مرنا ہے، اور ایک دن تم اور میں اور سپاہ صحابہ سب کے سب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، جہاں آقا ہوں گے، جہاں رسول ہوں گے، جہاں صدیق و فاروق ہوں گے، جہاں سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ ہوں گی، رب کی بارگاہ ہوگی۔ ان سے پوچھا جائے گا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، ان نوجوانوں سے بھی پوچھا جائے گا، اس دن کے لیے تیاری کر لیجئے۔ میں باتیں کرنا، ان نوجوانوں سے بھی پوچھا جائے گا، اس دن کے لیے تیاری کر لیجئے۔ میں باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ملک نے فاروق اعظم کے خلاف لکھی جانے والی کتاب مناظرہ حسنیہ سرگوزہ سے چھپی ہے، جس کا کافر اور خلیص مصنف بڑی کھلی بکواس لکھتے ہوئے تعریف کرتا ہے کہ عمر بن خطاب اور اس کے تمام ساتھی جنگ میں کتوں میں سے کتے ہیں۔ جہنمی کتوں میں سے کتے، کس کے لیے؟ مراد پیغمبر کے لیے، کس کے لیے؟ مراد رسول کے لیے۔ یہ لفظ کس کے لیے لکھے گئے جو آج بھی جنت میں پہلوے رسول میں ہے؟ کیا روزہ نبی کے جنت ہونے میں کوئی شک ہے؟ کیا روزہ نبی پہ رحمت برسنے میں کوئی شک ہے؟ کیا پہلوے رسول کے جنت ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ یہ الفاظ اس عظیم، اس مختلف، اس عظیم قائد فاتح قیصر، فاتح بیت المقدس، فاتح کسریٰ اور بیت اللہ میں رسول کو سب سے پہلے نماز پڑھانے والے رضاکار کارکن واقعی بات کے لیے پاکستان کا کافر استعمال کرتا ہے، اور یہ کتاب ملک میں آزادی کے ساتھ بکتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، مولوی غیر مولوی، پیر غیر پیر، تاجر غیر تاجر، سیاستدان غیر سیاستدان، حکمران غیر حکمران، سب مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری غیرت کہاں ہے؟ تمہاری حقیقت کہاں ہے؟ عقل کہاں ہے؟ شعور کہاں ہے؟ جرات کہاں ہے؟ زبان کہاں ہے؟ قلم کہاں ہے؟ دولت کہاں ہے؟ خطابت کہاں ہے؟ مسجد کہاں ہے؟ منبر کہاں ہے؟ مدارس کہاں ہے؟ لاؤڈ سپیکر کہاں ہے؟ تم نے اس کفر کی راہ روکنے کے لیے کون سا لاہور عمل تیار کیا ہے؟ بتلاؤ۔ یہ لفظ فاروق اعظم کے لیے اتنی گندے لفظ، کوئی کتاب دکھائیے مجھے جس میں کسی مولوی کو یہ گالی دی گئی ہے، کوئی کتاب دکھائیے مجھے پاکستان جس میں کسی پیر کو یہ گالی دی گئی ہے، کوئی کتاب دکھائیے پاکستان میں جس میں تحریراً کسی کتاب میں کسی وزیر، کسی صدر مملکت یا کسی مشیر یا ایم ایل اے یا ایم پی اے کو یہ گالی دی گئی ہو۔ اگر نہیں تو یارو صحابہ ہی لاوارث رہ گئی، انہیں آج پاکستان میں کتا کہا جاتا ہے، اور کتا بھی عام کتا نہیں، معاذ اللہ جہنمی کتا۔ میرے سنی بھائی، یہ وہ کفر ہے جو ہمیں چین نہیں لینے دیتا۔ ہم چین کی نیند اور چین کی زندگی بسر کرنا بھول چکے ہیں، اور یہ محض دعویٰ نہیں، حقائق ہے۔ سپاہ صحابہ کے تین کارکن شہید ہو چکے اس راہ میں، بیسیوں زخمی ہو چکے، 300 کارکن اب تک گرفتار ہو چکے ہیں، 2 ابھی تک گرفتار ہیں، بیسیوں پر مقدمات قائم ہیں، اور اس پہ اضافہ یہ کہ رات کے لیے نوجوانوں تخریب کاری کے طعنے دیے جاتے ہیں، فسادی اور شرارتی کہا جاتا ہے، یعنی یہی شرارت کے صدیق کا نعرہ سڑک پہ کیوں بلند کرتی ہیں؟ یہی فساد کے فاروق اعظم کی شخصیت کو چوکوں اور چوراہوں پہ کیوں اجاگر کرتے پھر رہے ہیں؟ اور صرف یہی نہیں، میں آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہوں، مجھے اسی راہ میں پولیس نے الف ننگا کر عرض زندہ اللہ گواہ ہے، واللہ العظیم وا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حلفن کہہ رہا ہوں، عرض زندہ کر کے پولیس نے مجھے گلیوں میں گھسیٹا ہے، ٹھٹے مارے ہیں، گالیاں دی ہیں، بیٹی کی گالی دی ہے، ماں کی گالی دی ہے، بہن کی گالی دی ہے، جو تشدد حکومت دا سکتی تھی، گائے دیڑی ہتھڑی لگی چاہیے 302 جیسے سنگین مقدمات میں بغیر کسی قصور کے ملبت کہ کسی نہ کسی صورت میں تختہ دار پہ لٹک جائے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہیں تمہاری ماں کے دودھ کا واسطہ دے کر کیا میں پاگل ہوں؟ اتنے تشدد کے بعد جو میں موقف نہیں بدل رہا ہوں، وہی ساتھ مجھے نظر آئی ہوگی، یا میں پاگل ہو گیا ہوں، یا حقائق یہی ہے جو میں کہتا ہوں؟ اور پھر کیا آپ کو ہمارے اس موقف میں سچائی نظر نہیں آ رہی ہے کہ پورے ملک میں ایک سپاہ صحابہ کا کارکن تھی، تشدد کر کے توڑ لیا گیا، وہ مثال پیش کیا، ایک کارکن جو اس پہ تشدد کر کے اسے جماعت سے توڑ لیا گیا، آپ مثال پیش کر دیے اس 15ویں صدی میں، اس 15ویں صدی میں جو فتنوں کا دور ہے، یہ حقائق ہے کہ ہم الحمدللہ صحیح لین پہ جا رہے اور اس کفر کے خلاف کچھ نہ ضروری ہے، اور اس کفر کی موجودگی میں لمبی چادر تان کے نیند سو جانا یہ اپنی قبر اور آخرت برباد کرنے کے مترادف ہم سمجھتے ہیں، وہ دوسرے نہیں سمجھتے تو ہماری اس سے واسطہ نہیں، ہم اس سے مناظرہ نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کفر کی موجودگی میں ہمیں چین کی نیند نہیں سونا چاہیے، ہمیں آرام کی زندگی نہیں گزارنا چاہیے، ہم سے رات اور دن میں جو ہو سکے ہم اس کفر کی راہ روکنے کے لیے وہ سب کچھ کر گزرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں انشاءاللہ. سنیے اور میں گہرا امتیاز کہنا چاہتا ہوں، بریلوی نوجوان جو بندی اور آل حدیث نوجوان ہو، میری آپ سے اپیل ہے، سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ عائشہ کے دوپٹے کا واسطہ دے کے اپیل کر رہا ہوں، کوئی الجھتا ہے ان باتوں میں الجھے، تم نکل آؤ اس بات سے، اور تم اپنی قبر اور آخرت بنانے کے لیے پیغمبر کی آبرو، پیغمبر کی عزت، امہات المومنین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چھوڑو اور نکل جاؤ ان بحثوں سے، اس الجھاؤ میں بربادی بربادی نظر آتی ہے، اور دشمنان اصحاب رسول اور امہات المومنین کی گندی زبان کبھی نہیں رک سکی. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا لاہور سے چراغ مصطفی اور شرار ابو لہبی کے نام سے کتاب چھو، جس کا کافر مصنف، جس کا ابلیس مصنف، جس کا لعین مصنف، جس کا بدترین کافر مصنف، تحریر کرتا ہے کہتا ہے سنیو ایسا عورت ہے یا بندریا، تیری بیٹی چل گئے، مائکی کی بیٹی چل گئے، پیر کی بیٹی چل گئے، یہ لفظ کسی نے نہیں لکھے، صدیق کی بیٹی لاما ایسا ہے کہ وہ نبی کی آبرو بلی ہے کہ اسے کوئی کتا یہ لفظ لکھے، پڑھ لیجیے پڑھ لیجیے اس رکاب کو، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ گفتگو کیجیے کہ کیا آپ بھی ہم چین کی نیند سو جائیں، اب بھی آرام کر جائیں. الحمدللہ ہم بہت سارے کامیابی کے مناظر طے کر چکے، ایک وقت ایسا تھا کہ سنی اسران بھی ہماری بات نہیں سنتے تھے، اب بڑی تعداد میں آل و سنت اسران کا ایک طبقہ ہمارے موقف کو سمجھنے لگ گیا ہے، صرف سمجھنے ہی نہیں لگ گیا ساتھ دینے بھی لگ گیا ہے، صرف سمجھنے نہیں لگ گیا ساتھ دینے بھی لگ گیا، چنانچہ آج کے ضلع کے ایس پی صاحب نے سپاہ صحابہ کے موقف کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد ان میں اس ان جسوں کا تعاون کیا. میں ان کے اس تعاون کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور میری اپیل ہے ہر سنی سپاہی سے, ہر سنی ایس ایچ او انسپکٹر سے, ہر ڈی ایس پی ایس پی ڈی آئی جی اور آئی جی سے کہ ہم تمہارے دشمن اور مخالف ہوں گے. ایسا تمہاری بھی ماں ہے, ہماری بھی ماں, ہمارا ساتھ. نہ حکمران سنی سے یہی کہ بلکہ ہماری لائن یہی ہے کہ ہم اب سنی افسران کو اپنا موقف سمجھا کے اس لائن کے لا کھڑا کریں گے. اور انشاءاللہ آئیں, میں نے ذاتی تجربہ کیا کہ جب کسی بھی افسر کے سامنے ہم نے یہ غلیظ کی بات رکھی تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے, ساتھ دیے, شاباش دیے, صاحب ان کا یقین دلا دیا. بنیادی کمزوری یہ رہی کہ ہم نے اس طبقے تک اپنی بات پہنچائی نہیں. سپاہ صحابہ اس موقع کو وکلا تک, اس موقع کو حکمرانوں تک, اس موقع کو سیاستدانوں تک پہنچانے میں رات دن سرگرم عمل ہے. اگرچہ بعض وسائل کی کمی کے پیش نظر ہم ابھی تک اتنے وسیع پیمانے پہ اپنے اس موقع کو اس اعلیٰ سطح پہ نہیں لے جا سکے ہیں, تاہم اگر آپ حضرات کی دعائیں شامل حال رہی تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ہم ضرور اس فضا کو کور کر لیں گے, ضرور کور کر لیں گے. اور کوئی ایک سنی مسلمان بھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے موقف کی تائید نہ کرے. کون مسلمان ہے جس کے دل میں رتی بھر ایمان ہو اور وہ یہ کفریات سننے کے بعد پھر چپ رہ جائے, خاموش رہے؟ کون سنی مسلمان؟ ایک کتاب آپ کے ملک میں احباب رسول کے نام سے چھپی وکر دریا خان سے, اور اس کا ملعون مصنف تحریر کرتا ہے کہ عائشہ کو رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام اپنے کندھوں میں بٹھا کر کھیل تماشا دکھایا کرتے اور ایسا کھیل دیکھنے کی عادی. تیری بہن واسطے کوئی نہیں لکھتا, تیری دھی واسطے لفظ کوئی نہیں لکھتا, پیغمبر کی سوچا صدیق کی بیٹی یہ ساتھ تک لوا ایسے کہ کتے تحریر میں ایسے لفظ لکھتے چلے جائیں اور کوئی ان کو پکڑنے والا نہ ہو, کوئی درست کرنے والا نہ ہو, کوئی اس کے لیے لائے عمل نہ تیار کیا جائے. سامعین محترم, میرے سنی بھائی, صرف یہی تک نہیں, میں آگے چلنے سے پہلے آج کی کانفرنس کے عنوان کے سلسلے میں بھی عرض کرنا چاہوں, بہت سارے لوگ اس مغالطے میں مبتلا ہیں, بہت سارے لوگ, کہ شاید ابو بکر عمر کا دشمن, حیدر کرار کا محب ہے, علی بن ابی طالب کے ساتھ اس کی وفاداری ہے, لیکن میں آج یہ مغالطہ نکال دینا چاہتا ہوں. جو شخص صدیق کا دشمن ہے, بری شخص اور بری گروہ علی بن ابی طالب کا بھی بدترین دشمن ہے. اور یہ لفظ محض زبانی جمع خرچ نہیں, محض لفظی نہیں ہے. آئیے آپ ہی کے ملک میں آثار حیدری کے نام سے کتاب شائع ہوئی ہے جسے تفسیر امام حسن عسکری کہا گیا ہے, اور اسے قرآن کی تفسیر کے نام سے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے. اس تفسیر حسن عسکری نے جس کے اردو ترجمے کا نام آثار حیدری رکھا گیا ہے, اس میں ایک کہانی لکھی ہے, ایک داستان کھڑی, اور وہ کہانی یہ ہے کہ لکھنے والا ملعون مصنف لکھتا ہے کہ کچھ لوگ علی بن ابی طالب کی, علی بن ابی طالب کی امامت اور خلافت کے قائل نہیں تھے, تو جب وہ شام کو گھر آئے خون کے کپڑے نہیں اترتے، کپڑے جسم کے ساتھ چمک گئے اور کپڑوں سے آواز آئی تم علی کو امام مانو تب ہم اتریں گے ورنہ نہیں اترتے. چنانچہ وہ لوگ مجبور ہو گئے، انہوں نے علی کو خلیفہ بالآخر مانا، امام مانا، سب جا کر وہ کپڑے اترے، پھر کھانا کھانے دیکھے. توجہ کیجیے ذرا کہ یہ کافر کس طرح شوبدہ بازی کے ساتھ، کس طرح محبت کا چغا پہن کر حیدر کرار کو گالی دینا چاہتا ہے. کہتا ہے کہ پھر یہ لوگ کھانا کھانے گئے، لکمے منہ میں پتھر بن گئے، روٹی کے لکموں سے آواز آئی، ہم پتھر ہی رہیں گے جب تک تم علی کو امام نہیں مان لیتے ہو، ہم نے اندر نہیں جانا. مجبور ہو گئے، علی کو امام مانا، پھر لکمے پیٹ میں گئے. چند لمحات کے بعد یہی لوگ لیٹرین جانے کے لیے مجبور ہو گئے. جو کیجیے اب جہاں وہ گالی دیتا علی کو، لیکن کس انداز میں گالی دے رہا ہے، کتنا چکر کاٹ کے گالی دے رہا ہے، اور کون سی داستان اور کہانی گھڑ کے گالی دے رہا ہے، اور کون سا لہجہ رکھ کے گالی دے رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو لیٹرین جانے پہ مجبور ہوئے. جب لیٹرین میں گئے ان کا پیشاب بند ہو گیا، پیشاب نہیں آتا تھا. توجہ رہے، سنیو توجہ، پیشاب بند ہو گیا ان کا، پیشاب نہیں آ رہا تھا. بہت تنگ ہوئے، حتیٰ کیا آگے لکھتا ہے، جیسا آلہ سے تناسل سے آواز آئی، آلہ سے تناسل سے آواز آئی، علی کو امام مانو تب پیشاب آئے گا ورنہ نہیں آئے گا. آئے دماد رسول حسنین کا ابو، خیبر کا فاتح، صحابی رسول منتا مقدس علی اسی لیے آ گیا تھا کہ اس کا نام لیٹرین میں اعلیٰ تناسر سے پیشاب کی جگہ سے نکلوا جائے. یہ کتاب آپ کے ملک میں ہے، قرآن کی تفسیر کے نام سے ہے، اور اس میں حیدر کروار کو یہ گائی دی گئی ہے. محبت کا چوہا پہن کر، پیار کا چوہا پہن کر، عقیدت کا چوہا پہن کر، خلیفہ خلافت کے عقیدے کی آڑ لے کر، امامت کے عقیدے کی آڑ لے کر حیدر کروار پہ یہ تارا کیا گیا ہے. نہیں اس شخص کو کتاب پوچھنے والے کو، اس شخص پہ اس کتاب کی عبارت پہ ایمان رکھنے والے کو کائنات کا غدار سمجھتا ہوں، کافر سمجھتا ہوں، لعین سمجھتا ہوں، ابراز سمجھتا ہوں، اور کائنات کا بدترین کافر تصور کرتا ہوں. پھر کیا غلط کیا سپاہ صحابہ نے، پھر کیا جرم کیا سپاہ صحابہ نے کہ جہاں جہنمی کتا ہے حیدر کرار کا نام اس غلط جگہ سے نکلوا رہے ہوں، ایسے حالات میں علی کا نام چوکوں اور چوراہوں پہ، گھنٹوں پہ اور سینوں پہ اجاگر ہو جانا چاہیے یا نہیں ہو جانا چاہیے؟ بلند آواز سے کہیے، بلند آواز سے اور اسی آواز سے، میں جس طرح صدیق کی عظمت کا قائل ہوں، میں جس طرح صدیق سے پیار کرتا ہوں اسی طرح علی سے پیار کرتا ہوں، جس طرح صدیق کے دشمن کو کافر سمجھتا ہوں اسی طرح علی کے دشمن کو کافر سمجھتا ہوں. صدیق و علی کے دشمن ایک تھا، ایک ہے، مشترک دشمن ہے. سپا صحابہ اطاعت رسول کی مدح عام کر دے گی، ان کے دشمنوں کے کفر کو بھی عام کر دے گی. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسے حالات میں حیدر کرار کی تعریف عام ہونی چاہیے یا نہیں؟ ان کے نام مسلمانوں کے سینوں میں آنے چاہیے یا نہیں؟ ان کے ان کا نام آبرو مندانہ لہجے میں لیا جانا چاہیے یا نہیں لیا جانا چاہیے؟ یعنی حیدر کرار کا نام اسی لیے رہ گیا تھا، لیٹرین کی گندگی الگ، پیشاب کی گندگی الگ، آلات تناسل کی گندگی الگ، اس کتے کا انداز دیکھ، اس دجال کا انداز دیکھ، یہ کہاں سے علی کا نام نکلوا رہا ہے اور کون سی کہانی تجویز دے کے نکلوا رہا ہے؟ کیا یہ ایمان، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ علی کے ساتھ محبت اور پیار ہے؟ حیرت ہے مجھے،
اس حد تک خلافت اور اتنا کفر ملک میں عام اور پھر بھی ہم چین کی نیند سو جائیں، میرے بھائی کیسے سو جائیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ بات، ہم کیوں سرگردان اور کس وجہ سے سرگردان؟ توجہ کیجیے، بغیر سپیکر کے بھی پہنچ رہی ہو، اگر آپ آپس میں نہیں بولیں تو بغیر سپیکر سے پہنچ جائے، اور سپیکر اس لیے بن کہ میں چند ایک چیزیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں جن کو لوگ سپیکر کے لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ آواز سنو شاید جہاں بچیے سنیں بہنیں سنیں، اور الفاظ اتنے گندے ہیں کہ جن کی آواز میں گھروں تک جانا پسند نہیں کرتا، لیکن انہیں آپ کے سامنے کیوں پیش کر رہا ہوں؟ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ جو ایک لمبی نیند سو گئے ہیں، لمبی نیند آپ نے بیداری آپ یہ پیش کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کو کافر کی کفریہ حرکات سے، اس کے کفریہ اقدامات سے مطلع کر سکوں۔ میں یہ الفاظ اتنے گندے اتنے غلیظ زبان پہ کیوں لا رہا ہوں؟ اس لیے لا رہا ہوں کہ آپ جس چیز کو شرارت سمجھ رہے ہیں وہ شرارت نہیں، عین دین ہے۔ میں یہ کفریات زبان پہ لا کے رد کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ اگر مجھے شریعت اجازت نہ دے، رب محمد کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں یہ کفریہ کلمات زبان پہ لانے کی جسارت نہ کرتا، لیکن کتاب و سنت کے مطالعہ سے ایک حقیقت سامنے آتی کہ جب کوئی کافر کسی مقتدر شخصیت کو گالی دے تو اس گالی کو نقل کر کے اس کا رد کیا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں کافروں کی وہ گالی جو نبیوں کو دی گئی رب نے ان کو نقل کر کے پھر ان کا رد کیا، اور ایسا کیوں کیا؟ مزید حکمت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، یہ علماء ملت اسلامیہ کے سادات کا تعلق ہے، تو وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے ان کافروں کی کمینی حرکات سے آگاہ کیا کہ کتنے گندے لوگ تھے، اور پھر ان کے کفریہ کلمات کا رد کیا، اور اس سے مجھے اور آپ کو بھی یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر کسی کافر کے کفریہ کلمات اس لیے نقل کیے جائیں کہ امت اس کافر سے نفرت کرے، امت اس کافر سے دور ہو، امت اس کافر کی راہ روکنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، تو ایسے حالات میں نقل کفر کو اپنے نواست اصول کے بعد ان کفیہ کلمات کو نقل کرنے کی اجازت، اگر یہ اجازت مجھے شریعت کی نہ ملتی تو رب کعبہ کی قسم میں یہ الفاظ کبھی بھی زبان پر نہ لاتا۔ کیوں؟ ان الفاظ میں میرے رسول کی بیٹی کو گالی دی گئی، ان الفاظ میں میرے پیغمبر کی لخت جگر کو گالی دی گئی ہے، ان الفاظ میں حسنین کی امی کو گالی دی گئی ہے جس نے چکی پیس کے شیر جیسے دو بچے پال چھوڑے، جس نے چکی پیس کے علی کی خدمت کر چھوڑی، جس نے چکی پیس کے نبی کا دین پھیلا چھوڑا۔ میں کبھی یہ الفاظ نقل نہ کرتا، کیوں؟ یہ الفاظ میرے رسول کی اس بیٹی کے لیے استعمال کیے گئے جس بیٹی کے حیا کا یہ عالم ہے کہ وہ فرماتی ہے میرا جنازہ رات کو اٹھے، کیوں؟ میرے کپڑے کفن پر بھی غیر محرم کی نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ الفاظ اس عفیفہ کے لیے ہیں، یہ الفاظ اس عفت مآب کے لیے ہیں، یہ الفاظ اس تقدس مآب خاتون کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جسے فاطمہ کہتے ہیں، جسے زہرا کہتے ہیں، جسے سیدات و نساء آل جنہ کہتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے رسول کی اس لخت جگر کے لیے
کافر نے استعمال کی ہے، میں تمہیں بیدار کرنے کے لیے، تمہیں خیرت دلانے کے لیے، تمہیں غفلت کی چادر اتار پھینکنے کے لیے، تمہیں کافروں سے دور رکھنے کے لیے، تمہیں کافروں سے تنفر دلانے کے لیے زبان چلا رہا ہوں، ورنہ دل لرزتا ہے، ٹانگیں کانپتی ہیں، وجود کب کبھی محسوس کرتے ہیں، زبان لرز لرز اٹھتی ہے، میں رب سے معافی مانگ مانگ کے نکر کف کف نواست کے اصول کے تحت یہ الفاظ تمہیں غیرت دلانے کے لیے، تمہارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے، تمہارے اندر فوج پیدا کرنے کے لیے، تمہارا انتشار مٹانے کے لیے، تمہیں کفر کی راہ روکنے کے لیے تیار کرنے کی طرف سے زبان پلا رہا ہوں۔ ملا ڈاکٹر مجسی ملول راستی مجتہد ہے، کائنات کا بدترین کافر ہے، کائنات کا بدترین گستاخ ہے، بدترین جہنمی ہے، کائنات کا بدترین لعین ہے، یہ جلاؤ نیون میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات پیغمبر کی لخت جگر آبرو رسول عزت رسول حسنین کی امی کی شادی کی پہلی رات کا واقعہ نوٹ کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، ہائے اللہ مٹ گئے، ہائے رب مر گئے، اللہ تیری کیا حکمتی ہے، زمین کو نہیں پڑتی، اللہ میری قوم بیدار کیوں نہیں ہوتی۔ یہ کافر لکھتے کہ جب آقا نے علی کے ساتھ سارا کی شادی کی تو فرمایا فاطمہ جب تک میں نہ آؤں علی کے ساتھ کام شروع نہیں کرنا۔ آئے 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 آپ بتائیں کون سا برا سے برا آدمی، کنجر سے کنجر آدمی، بدماش سے بدماش آدمی بھی کوئی ایسا ہے جو شادی کی پہلی رات اپنی بیٹی کو یہ تبلیغ کرے؟ یہ رسول کا نقش ہے، یہ زہرا کا نقش ہے، یہ حیدر کرار کا نقش ہے، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے۔ اور سنیو اور موجیو اور پیرو لیڈرو اکلانا بتلاؤ، میں رسول دی دین عزت واسطے یہ میرے دروازے کے دست تک دے مجھے کسی لو سن دے سنیو سنیو اس کافر نے یہی تک اپنے ناپاک قلم، کفریا قلم، غلادت بھرے قلم کو نہیں روکا، اس سے آگے بڑھتا ہے، اس سے آگے مسلمانوں کے دل چیرتے ہیں، اس سے آگے رسول کو رنجاتا ہے، اس سے آگے کفر بڑھتا ہے، گندا کفر، ننگا کفر، ریلیز کفر آگے رکھتے ہیں۔ کہتے کہ جب زہرا علی کے گھر پہنچ گئی، پیچھے رسالت مآب آئے اور انہوں نے علی کی ٹانگیں اور فاطمہ کی ٹانگیں پکڑ کے بستر پہ برآب کی، مر گئی سنیت، مٹ گئے مسلمان، اللہ امت جو آ گئی، اللہ کی رسول کی امت جو آ گئی، یہ ایک رات بال ہے، ایک رشتی ہے، یا ایک چارتی تجھے کہاں سے لاؤں، کون آئے گا تیرا لہجا لائے، کون آئے گا تیری کتابت لائے، کون آئے گا تیری جرت لائے، کون آئے گا تیری زبان لائے، کون آئے گا تیرا دل لائے، کون آئے گا تیرا ایمان لائے؟ یہ راج پال کب ختم ہوں گے، یہ کافر کب ختم ہوں گے، میری قوم کب زندہ ہوگی، امت مسلمہ کب بیدار ہوگی؟ اے اللہ نقشہ، اے رب پیغمبر کی شہزادی کے لیے یہ بکواس، زندہ باد آخری بات جھلوی، زندہ باد زندہ باد، ہم زندہ رہے نہیں نہیں اس کفر کی موجودگی میں ہم زندہ باد ہیں۔ خیر جم کر، اس کفر کی موجودگی میں ہم زندہ باد ہیں، اس کفر کی موجودگی میں ہماری زندہ باد کے نعرے کیا مسلمان بازی نہیں ہے؟ مسلمانوں، میں ان کفریات کی راہ روکنے کے لیے اپنی اولاد کے نام وصیت لکھ چکا ہوں کہ میری زندگی بھول جاؤ، مجھ سے جو ہو سکے گا میں وہ کر گزروں گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کفر کی موجودگی میں ہمارا چین سے بیٹھنا جائز، یہ درست ہے کہ اس کفر کی موجودگی میں ہمارے اختلافات اور نزاعات درست ہیں،
ہم اس کفر کی موجودگی میں گیارہویں کے مسئلے پہ لڑتے رہے، گلے کو تیل لگا کے لڑتے رہے، اس کفر کی موجودگی میں ہم آمین گرجا اور رفع یدین پہ لڑتے رہے. حد ہو گئی غفلت، حد ہو گئی کاہلی اور سستی.
سپاہ صحابہ جرات بلبلا شجاعت
بہادری دلیری ایمان استقلال حب اصحاب رسول کا نام ہے، اس کے سوا سپاہ صحابہ اور کچھ نہیں ہے. اور ساتھ ہی سپاہ صحابہ کے ایک ایک کارکن کو اس کی امی کے دودھ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ زندہ رہنے تو یہ ذہن لے کر کہ فنا فلا کی تہوی بقا کا راس اس پر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا.
مور رہا 31 مئی 1989 شیر اسلام امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جنگی دشمنان علی کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر 184، پہلی منزل کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی. فون نمبر 5281